الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. قرآن کریم یوں تو بجائے خود ایک زندہ معجزہ ہے اور یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ رب کریم نے خود لیا اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے ہی اس نصیحت کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. گزشتہ 14 صدیاں اس بات پہ گواہ ہیں کہ طاغوتی طاقتوں نے اپنی کوششوں میں کمی نہیں کی، لیکن 14 صدیوں کے طویل مسافت میں قرآن حکیم کی کوئی زیر زبر کوئی ایک نقطہ تک تبدیل کرنے پہ قادر نہیں ہو سکے. اسے ایسی عجیب حفاظت الہیہ حاصل ہے کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو اپنے تمام قواعد کے ساتھ ایک ننھے سے بچے کے سینے میں بھی محفوظ ہو جاتی ہے. اللہ کریم نے اپنے ایسے بندے پیدا کر دیے جو ہمیشہ اس کو سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں، اور یہ کسی کاغذ، کسی قلم، کسی مشین کی محتاج نہ رہی. اس کے اندر بہت سے معجزات ہیں. اس کی ہر آیت ایک معجزہ ہے اور اس کا ہر حکم ایک معجزہ ہے. اس کی عجیب بات یہ ہے کہ یہ واحد کتاب ہے جو ساری انسانیت کے لیے نازل کی گئی. انسانی آبادیاں مختلف ہیں، براعظموں میں تقسیم شدہ ہیں، پھر براعظموں میں ممالک ہیں، ملکوں میں تقسیم شدہ ہیں، ممالک میں اقوام ہیں، قوموں میں تقسیم شدہ آبادیاں ہیں، اقوام میں قبائل ہیں، قبیلوں میں تقسیم شدہ آبادیاں ہیں، قبائل میں خاندان ہیں، اور انسانی آبادیاں خاندانوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ بین الاقوامی سطح سے لے کر ایک گھر کی سطح تک انسان تقسیم در تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے. پھر عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں میں موسم مختلف ہوتے ہیں، طلوع و غروب کے اوقات مختلف ہوتے ہیں، مختلف ممالک میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، انسانوں کے رہنے سہنے کھانے پینے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جب کوئی بیمار پڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسے چاول ابال کر دو اور 2 دن اسے گندم کی روٹی چھڑا دو، ہلکی غذا دو. میں نے بنگال میں دیکھا تو ہمیشہ چاول کھاتے ہیں، جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو کہتے ہیں اسے روٹی بنا کر دو. بالکل الٹ جاتی ہے بات. اسی طرح دنیا کے مختلف ممالک میں زبانیں مختلف ہیں، سوچیں مختلف ہیں، قد کاٹ مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، رسومات مختلف ہیں، لیکن ایک بات پہ ساری دنیا کو اتفاق کرنا پڑتا ہے کہ انسانی ضروریات ایک سی ہیں. بھوک ایک جیسی لگتی ہے، اب کوئی اسے فروٹ سے پر کر لے پیٹ کو، کوئی پیٹ گوشت سے بھر لے، کوئی دال سے بھر لے، کوئی چاول سے بھر لے، کوئی گندم سے بھر لے، لیکن انسانی بھوک ایک سی ہے. ملک مختلف ہو سکتے ہیں، قومیں مختلف ہو سکتی ہیں، شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، رنگ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن بھوک اور پیاس ایک سی ہے، خوشی اور غمی ایک جیسی ہے، مزاج انسانی ہے اور اس کی ساری ضرورتیں ایک جیسی ہیں، اس کی تکمیل کے ذرائع ایک جیسے ہیں. اگر کوئی چاول کھاتا ہے تو اسے بھی کما کر لانا پڑتا ہے، اور اگر کوئی روٹی گوشت کھاتا ہے تو اسے بھی کما کر لانا پڑتا ہے. ضرورتیں بھی ایک جیسی ہیں، کپڑے لوگ مختلف پہنتے ہیں، لیکن کپڑے پہننا انسان کی ایک ضرورت ہے. اب کوئی پینٹ کوٹ پہنتا ہے یا سلوار قمیض پہنتا ہے یا تہبند قمیض پہنتا ہے، تو مختلف لباس ہو سکتے ہیں، لیکن ضرورت ایک ہے کہ انسان کو لباس کی ضرورت ہے. اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی ایک ہے کہ وہ کاروبار کرے گا یا مزدوری کرے گا یا کھیتی باڑی کرے گا، کوئی بھی معروف ذرائع میں سے حصول رزق کا ذریعہ تلاش کرے گا. تو قرآن حکیم نے ان اصولی امور پر فیصلہ کن ارشادات فرمائے. اس لیے یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، ورنہ تو اہل مغرب نے اہل مغرب کی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر زندگی کے اصول بنائے، وہ مشرق میں قابل عمل نہیں ہوتے. جو مشرق والوں کے ہیں وہ مغرب میں قابل عمل نہیں رہتے. قرآن حکیم چونکہ اللہ کی کتاب ہے اور وہ ساری مخلوق کا خالق بھی ہے، ان کی ضرورتوں کا خالق بھی ہے، ان کی تکمیل کے اسباب کا خالق بھی ہے، اور ان سے کما حقہ واقف بھی ہے. جو ضرورتیں خود ہمیں پتہ نہیں ہیں وہ اس کے علم میں ہیں کہ اس کی یہ ضرورت ہے. لہذا قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جب ارشاد فرماتا ہے تو پوری انسانیت کے لیے، اور ہر ملک اور ہر عہد اور ہر زمانے میں قابل عمل بات ارشاد فرماتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن میں تو تبدیلی نہیں کی جا سکی، مگر جب بھی کوئی گمراہ ہوا تو آیات تو اس نے قرآن کی پڑھی لیکن ترجمہ اپنی پسند کا کر لیا. قرآن تو وہی ہے. اب بھی کتنے فرقوں میں بٹ چکے ہیں لوگ، مسلمانوں کے خود کتنے فرقے بن چکے ہیں، اور ہر فرقہ قرآن کریم اٹھائے پھرتا ہے، لیکن جب اس کا ترجمہ اور تفہیم کی اور اس کے سمجھنے سمجھانے کی بات آتی ہے تو وہ اپنی بات ڈال دیتے ہیں اس میں. تو کیا رب جلیل نے اس کی حفاظت کا بھی کوئی اہتمام فرمایا کہ قرآن کے معنی کو تبدیل نہ کیا جا سکے؟ جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا تو لوح محفوظ میں تو قرآن محفوظ ہے، علم الہی میں تو محفوظ ہے، یہ ذمہ داری تو زمین پر بسنے والے لوگوں میں حفاظت کی تھی، اور اس کی عبارت کو تو اس کے الفاظ کو، حروف کو، آیات کو، جملوں کو تو محفوظ فرما دیا، اور ظاہری اسباب میں سب سے بڑا سبب وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے حفظ کی نعمت سے نوازا، یہ قرآن کے محافظ مقرر کر دیے رب جلیل نے. لیکن تبدیل کرنے والوں نے معنی اور مفاہیم میں تبدیلی کر دی، آیت کا مفہوم کیا ہے اسے کہیں منطق کے زور پر، کہیں گرامر کی کھینچا تانی سے، کہیں حالات و واقعات اور قصے کہانیوں کے ساتھ جوڑ کر مفاہیم کو تبدیل کر دیا. اس کی حفاظت کا کیا سبب ہے بظاہر؟ تو یاد رکھے، قرآن کریم صرف ایک ہستی پہ نازل ہوا اور وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نزول قرآن کا کوئی دوسرا گواہ دنیا میں نہیں ہے کہ وہی جب نازل ہو رہی تھی تو میں بھی سن رہا تھا، یہی آئے کریمہ نازل ہوئی، ایسا کوئی شخص روئے زمین پر نہیں. چونکہ کلام الہی کو سننے کے لیے بھی جو تقدس، جو پاکیزگی، جو طہارت اور اس کا جو معیار چاہیے، وہ صرف نبیوں میں ہوتا ہے. غیر نبی میں پاکیزگی کا وہ معیار ہوتا ہی نہیں. جس طرح آواز سننے کے لیے کان چاہیے، کلام الہی سننے کے لیے طہارت و تقدس کا ایک معیار چاہیے کہ جس تقدس، جو تقدس اس کلام کو حاصل ہے، ویسا تقدس سننے والے وجود میں بھی ہو. اور یہ صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوتا ہے. اس لیے یہ 30 کے 30 پارے جن صحابہ کے روبرو نازل ہوئے، وہ بھی وہی الہی کے الفاظ فرشتے سے نہیں سن سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دہرائے کہ یہ وہی نازل ہوئی ہے، تب انہوں نے سنے. نزول قرآن سے لے کر قیامت تک ہر فرد کو اعتبار کرنا پڑے گا زبان حق ترجمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جو جملہ فرمایا آپ نے اور پھر فرمایا کہ یہ وہی ہے، یہ قرآن ہے، وہی قرآن. اب اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی طرف سے اس میں کمی یا بیشی کرتا ہے تو وہ قرآن نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن سنایا تو قرآن کے معنی بھی ارشاد فرمائے کہ یہ آئے کریمہ نازل ہوئی ہے. اب اس وہاں بڑے بڑے زباندان تھے اور عربوں کی مادری زبان میں تھا، اور زباندانی تو عربوں کا فن تھا. اپنے علاوہ، عرب کے علاوہ، وہ پوری دنیا کو عجم کہتے تھے. عجم کا معنی ہوتا ہے گنگا، کہ یہ لوگ زبان دان نہیں ہیں، اہل زبان نہیں ہیں. اہل زبان اور اہل کمال صرف عرب ہیں. اور زبان دانی کا یہ عالم تھا کہ بات بات پر کنیزیں اور خادمائیں بھی کوئی چیز مانگنے پر جواب شعر میں دے دیا کرتی تھیں، اور وہ شعر آج بھی عربی ادب کی زینت ہے. ہر شخص ایسے ایسے خوبصورت جملے کہہ اٹھتا تھا کہ جن پہ ادب اشش کر اٹھتا تھا. بھی جاگ کر بیٹھو، سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھتے ہو تو سو جاتے ہو، یہ سر گھٹنوں سے نکال کر بیٹھو، شہیدوں کو زندہ کر کے بیٹھاؤ. سونا ہے تو کمرے میں چلے جاؤ، بیٹھنے تو سیدھے سیدھے بیٹھو. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیہ مبارک بیان فرماتے تو سوال یہ ہوتا، جو جس کے پاس ہے اسے جگا دو، اسے بھی جگا دو، یہ فرشتہ تو نہیں، یہ پیچھے جو سو رہا، ہاں اسے جگاؤ نا، اٹھا کے بٹھاؤ. بھی جسے سونا ہے کمرے میں چلے جاؤ، بعد میں نماز پڑھ لینا. تو اس کا مفہوم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. چونکہ آپ ہی کا منصب جلیلہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتائیں ما نزل الیہم لتبین للناس، آپ کا منصب جلیلہ ہے کہ آپ اولاد آدم پہ بیان فرمائیں، وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں ما نزل الیہم، جو کیا نازل ہوا ہے اس کا مفہوم کیا ہے. لہذا قرآن کے پہلے سمجھنے والے وہ جلیل القدر اور خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے مفاہیم و تراجم سمجھے. عرب اہل زبان تھے لیکن جب آیت کریمہ نازل ہوتی بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ آپ نے اس کا کیا مفہوم سمجھا, تو سب نے یک زبان ہو کر کہا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے, ہم آپ کے سمجھانے سے سمجھیں گے, آپ کے سمجھائے بغیر ہماری گرفت میں بات نہیں آئے گی. عربی ایک ایسی زبان ہے جس میں ایک لفظ کے معنی دو مختلف ایک دوسرے کی ضد ہو سکتے ہیں. مثلا ایک لفظ ہے مولا, اب مولا کا معنی مالک بھی ہے, اللہ کو بھی ہم مولا کہتے ہیں, مالک کو بھی مولا کہتے ہیں, لیکن مولا کا معنی آزاد کردہ غلام بھی ہے, جو غلام آزاد کر دیا جائے اسے بھی مولا کہتے ہیں. اب کتنا فرق ہے, دونوں ضد ہیں, مالک کہاں غلام کہاں, لیکن دونوں کے لیے مولا لفظ بولا جاتا ہے. جب فکرے میں استعمال ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے. لہذا عربی گرامر سے اگر ہم معنی نکالنے لگیں تو شاید معنی کیا کا کیا ہو جائے. اور جتنے فرقے گمراہ ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے معنی اپنی پسند کے اور اپنے زور علم پر اور اپنی گرامر دانی پر, صرف و نحو پر اپنی مرضی کے معنی گھڑ لیے ہیں, ورنہ قرآن کے معنی وہی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور صحابہ کرام نے سنے. اور صحابہ کرام نے صرف سنے نہیں ہیں, چونکہ احکام تھے خرید و فروخت کے بھی, عبادات کے بھی, معاملات کے بھی, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ان پر عمل کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی کہ یہ جو عمل کیا گیا ہے یہ قرآن کے مطابق ہے. صحابہ کرام میں دو جماعتیں تھیں, ایک وہ جو مکہ مکرمہ میں ایمان لائے, 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا کی ہر سختی برداشت کی, اور بالآخر جب ہجرت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرکابی میں اپنا گھر بار مال دولت جائیداد سب کچھ اللہ کی راہ میں چھوڑ کر نکل آئے. یہ تھے مہاجرین. دوسرے وہ تھے جو مدینہ منورہ میں تھے, ہجرت سے پہلے بھی ایمان لائے, بعد میں بھی مسلمان ہوتے رہے, لیکن انہوں نے مکہ مکرمہ جا کر دعوت دی کہ حضور آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے اور اپنے خدام کو بھی ساتھ لائیے. چنانچہ مکہ سے ہجرت فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور مسلمان جو اہل مکہ تھے وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے اپنے سینے ان کے لیے کھول دیے, ان کے ساتھ جائیدادیں بانٹ لیں, گھر آدھے آدھے کر لیے, مال و دولت آدھا آدھا کر لیا اور وسیع و ظرفی سے انہیں جگہ دی. انہیں کہا جاتا ہے انصار, مددگار, معاون. قرآن حکیم نے قرآن کے معانی پر اللہ کی طرف سے جو حفاظتی حصار بنا اس کو ارشاد فرماتے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار, دنیا میں سب سے سبقت لے جانے والے, دنیا میں سب سے بلند مقام پر سب سے پہلے پہنچ جانے والے وہ خوش قسمت جو مہاجر تھے اور انصار تھے. یہ ایک طبقہ ہے مسلمانوں کا جو نزول قرآن کے گواہ بھی ہیں, جنہوں نے قرآن کے معنی کو سیکھا, اس پر عمل کیا اور آگے پوری انسانیت کو سکھانے کا فریضہ انجام دیا. یہ ایک طبقہ ہو گیا مہاجرین و انصار کا جو براہ راست شاگرد ہیں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اب اس کے بعد صحابہ سے لے کر قیامت تک ساری انسانیت ایک طبقہ بن گئی. فرمایا والذی نتبعوہم بإحسان. اب ان کے بعد قیامت تک جس شخص نے خلوص دل کے ساتھ ان کی پیروی کی, اپنے زور کلام سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, قصے کہانیوں کے بل پر سمجھنے کی کوشش نہیں کی, منطق کے اصولوں کے زور پر سمجھنے کی کوشش نہیں کی, صرف و ناو کے گھوڑے نہیں دوڑائے, بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے قرآن کو جس نے سمجھا اور خلوص دل سے سمجھا اور خلوص دل سے اس پر عمل کیا, فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سب پر راضی ہوا اور ان سب کو اتنا عطا کرے گا کہ وہ اللہ پر راضی ہو جائے. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. ایسے ہی لوگوں کے لیے اس نے جنت تیار کی ہے جس میں نہریں بہتی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, سب سے بڑی کامیابی یہ ہے. چنانچہ قرآن کے معنی و مفاہیم کی حفاظت کا اہتمام بھی اللہ کریم نے فرما دیا کہ جن لوگوں سے تم نے قرآن سیکھا ہے سنا ہے, قرآن کے سب سے پہلے گواہ بھی صحابہ کرام, قرآن کے سب سے پہلے لوگوں تک پہنچانے والے بھی صحابہ کرام, وہی لوگ اور انہی کا عمل ہے جو قرآن کے معنی اور مفاہیم کی تعیین کرتا ہے. آج جو کام بھی ہم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ قرآن کا حکم ہے, تو اس پر یہ سوال کیا جائے کہ یہ حکم صحابہ کرام نے ایسے ہی سمجھا تھا اور یہ عمل اسی طرح کیا تھا کہ یہ ثواب ہے؟ اگر ثابت ہو جائے تو عین دین ہے, لیکن جو رسومات ہم نے بنا لی ہیں یہ ثابت کیسے ہوں؟ ثابت تو وہی عمل ہوگا جو انہوں نے کیا ہے. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے جب یہ قدغن لگا دی تو صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک خاص طاقت, ایک خاص قوت, ایک خاص عظمت عطا کی کہ 23 برسوں میں نزول قرآن مکمل ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے پوری انسانیت کی طرف, ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم, اے اولاد آدم تم جہاں کہیں ہو میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں. اب چاہیے یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب شریف میں نہ رہتے, آپ برصغیر میں تشریف لاتے, اب جاپان میں جاتے, چین میں جاتے, روس میں جاتے, جرمنی میں جاتے, فرانس میں جاتے, سارے براعظموں میں قدم رنجا فرماتے, ساری انسانیت کے لیے جو نبی تھے اور ہر ہر جگہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا تھا. لیکن حیات طیبہ میں نزول قرآن 23 برسوں میں مکمل ہوا اور آپ نے پوری حیات دنیاوی عرب میں ہی بسر کر دی. تو پیغام باہر کون لے جائے گا؟ یہ ذمہ داری حضور کے خود دام پر تھی. یہ سفیر تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کی تاریخ کو گن لیں تو اس کے بعد 23 برسوں میں معلوم دنیا کا 3/4 حصہ یہ لوگ فتح کر کے وہاں اسلامی نظام قائم کر چکے تھے. صرف یہ نہیں کہ اسلام کا واز وہاں تک پہنچا دیا. چین سے لے کر اسپانیہ تک اور سائبیریا سے لے کر افریقہ تک ریاست مدینہ کی وسعتیں پھیل چکی تھیں اور عملاً وہاں اسلامی نظام نافذ ہو چکا تھا. اب اتنی بڑی ریاست کی بات کیا باقی دنیا سے چھپی رہ گئی ہوگی؟ کسی شہنشاہ کے محل سے لے کر گداگر کی جھونپڑی تک اللہ کریم کا پیغام پہنچ گیا، اور عملاً ایک وسیع ترین ریاست پر عملاً نافذ کر دیا گیا. یہ کمال بخشا صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو اللہ کریم نے. عہد صحابہ میں، عہد خلافت راشدہ میں فتوحات کی کوئی حد نہیں رہی تھی، اور یہ فتوحات کسی قوم کو شکست دینے کے لیے نہیں تھی، کسی کو رسوا کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اللہ کا دیا ہوا نظام عدل نافذ کر کے اللہ کی مخلوق کو باطل خداؤں سے اور ظالموں کے ظلم سے رہائی دینے کے لیے تھی. جہاں اتنی بڑی ریاست وجود میں آ گئی، آج تو لوگ جواز ڈھونڈتے ہیں کہ عراق کے قیدیوں پر جیل میں یہ ظلم کے پہاڑ کیوں توڑے گئے. تو ہمارے دانشور کہتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا وہ تو جواز تراشیں یا نہ تراشیں، وہ تو شاید یہ پرواہ بھی نہیں کرتے کہ اس کے لیے ہمیں کسی جواز کی ضرورت ہے. ان کے لیے تو ان کی طاقت ہی جواز ہے. لیکن ہمارے یہ دانشور کہتے ہیں کہ جو بھی فتح کرتا ہے جی وہ یہی حال کرتا ہے. اب کیا عجیب بات ہے. لیکن کیا تاریخ اس بات پہ آواز نکالتی ہے کہ اتنی وسیع فتوحات میں کہیں کسی بوڑھے کی آہ، کہیں کسی عورت کی چیخ، کہیں کسی بچے کے آنسو ٹپکتے دکھائی دیتے؟ مومن تو مومن، کافر کو بھی امن اور سلامتی اور انصاف نصیب ہوا تو اسلام کے زیر نگیں آ کر نصیب ہوا. کسی کافر کا بت قدا بھی اجاڑا نہیں گیا، کسی ایسے شخص کو چھیڑا نہیں گیا جس نے مقابلے میں تلوار نہ اٹھائی ہو، کسی کی فصلیں نہیں اجاڑی گئیں، کسی کے باغات نہیں اجاڑے گئے، کسی کے کنویں بند نہیں کیے گئے، کوئی تکلیف کسی نسل انسانی کو نہیں دی گئی، خواہ وہ بدترین دشمن بھی تھا، انصاف ہر ایک کو نصیب ہوا. اور یہ تھا قرآن حکیم کو پہنچانے کا فریضہ کہ جنہوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، انہوں نے پوری دیانت کے ساتھ روئے زمین پر بسنے والی ساری مخلوق کو پہنچا دیا. آج بھی قرآن کا مفہوم اور قرآن کا معنی وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور صحابہ کرام نے سمجھا، اور قیامت تک وہی رہے گا. اس لیے کہ قرآن حکیم اصولوں پہ بات کرتا ہے اور انسانی اصول تبدیل نہیں ہوئے، ان کی تکمیل کے ذرائع بدلے ہیں، کچھ نہیں بدلا. اور انسان کو بھوک لگتی تھی، آج بھی بھوک لگتی ہے، انسان کو پیاس لگتی تھی، آج بھی پیاس لگتی ہے، سر چھپانے کی جگہ کی ضرورت تھی، آج بھی ضرورت ہے، سفر کی ضرورت پیش آتی تھی، آج بھی سفر کی ضرورت. اگر بدلے ہیں تو تکمیل کے ذرائع بدلے ہیں کہ کبھی پیدل تھا، پھر گھوڑے کی پیٹھ پر تھا، پھر گاڑی پر تھا، آج جہاز پر ہے، لیکن سفر کی ضرورت تو موجود ہے. اسی طرح بھوک، پیاس، عزت و آبرو، خوشی اور غمی، ساری چیزیں ساری نسل انسانی میں ایک جیسی ہیں. دنیا کا ہر بندہ جب روتا ہے تو ایک ہی طرح روتا ہے، اور جب ہنستا ہے تو ایک ہی طرح ہنستا ہے، جب دکھی ہوتا ہے تو ایک سا دکھ محسوس کرتا ہے، جب خوش ہوتا ہے تو ایک سی خوشی محسوس کرتا ہے. کیا بدل گیا؟ کچھ بھی نہیں بدلا. اس لیے قرآن حکیم نے ایسے اصول وضع فرما دیے کہ جو دنیا کے موسموں سے متاثر نہیں ہوتے، فاصلوں سے متاثر نہیں ہوتے، زمانوں سے متاثر نہیں ہوتے، زمینوں سے متاثر نہیں ہوتے. جہاں بھی کوئی ہے آج بھی وہ اس بات کا مکلف ہے کہ وہی عقیدہ رکھے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اور جو صحابہ کرام نے سمجھا. آج بھی وہی نماز ادا کرے جو حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمائی اور صحابہ کرام نے سمجھی، آج بھی وہی وضو کرے، آج بھی اسی طرح رزق حلال پیدا کرے، آج بھی اسی طرح مال خرچ کرے، آج بھی زندگی کے ہر ہر موڑ پر انہی کے نقوش آئے قدم کو تلاش کرے اور انہی پر چلے، وہی کامیابی کا واحد راستہ ہے، اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں سارے من گھڑت، سب تباہی کی طرف جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک خط کھینچا، پھر اس کے ساتھ دونوں طرف بہت سی لکیریں بنا دی، فرمایا ہدایت کا راستہ یہ ہے جس پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں، اور یہ سیدھا راستہ، اس میں سے جو دائیں نکلے گا وہ بھی گمراہ ہوگا، جو بائیں نکلے گا وہ بھی گمراہ ہوگا، اور جتنے راستے اس سے نکلیں گے سارے تباہی پر جائیں گے. چنانچہ قرآن کریم نے معانی و مفاہیم کے بارے بھی طے کر دیا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے نسل انسانی پر خوش نصیب لوگ جو مہاجر تھے اور انصار تھے، یہ ایک طبقہ ہے، یہ پیشوا ہیں، یہ مقتدا ہیں، یہ سفیران محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد جتنی مخلوق ہے ان کے لیے ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جس نے خلوص دل سے ان کا اتباع کر لیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب لوگوں سے اللہ راضی ہوا اور ان پر اتنا کرم فرمائے گا کہ وہ کہہ اٹھیں گے کہ اللہ بس کر، ہم تجھ پر راضی ہیں، اب ہم میں لینے کی سکت بھی نہیں. اور انہی کے لیے آخرت کا گھر اور اس کی نعمتیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.